أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ربه فقال رب بإن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے. اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے. نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ ہود کی آیت 45 سے 47 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب احمد میر زادہ. ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir. سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل آپ نوٹ فرما سکتے ہیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے. پروگرام گرد و پیش کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد ہم آپ کو پروگرام استقامت پائیدار و جاوید سنوائیں گے، جس کے بعد دوسرا پروگرام ہوگا آئینۂ صحافت. اس کے بعد آپ پروگرام درخشاں ستارے سماعت فرمائیں گے. پھر خبروں کا تیسرا بلیٹن پیش کیا جائے گا اور خبروں کے بعد نعت رسول مقبول ہوگی اور اس کے بعد پھر یادوں کے جھروں کے پروگرام ہوگا. اس کے بعد ایرانی فن تعمیر پیش کیا جائے گا اور پھر خبروں کا تیسرا بلیٹن ہوگا اور حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی ولادت پر خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا جس پر ہماری آج کی اس نشریات کا اختتام ہوگا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور اب آپ گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرمائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. پاکستان میں آج دہشت گردی کے واقعات میں متعدد افراد جاں بحق اور زخمی. پہل پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے سنبھلی میں قرارداد مذمت. پورا ملک صدمے میں. وزیر اعلی عمر عبداللہ. یمن کے صوبہ سعدہ میں مہاجروں کے کیمپ پر امریکہ کی وحشیانہ بمباری. تقریباً 70 غیر ملکی مہاجر جاں بحق. سینی حکومت کے امریکی اتحادیوں کو ایرانی وزیر خارجہ کا سخت جواب. ہر طرح کی فوجی کارروائی کا اسی اعتبار سے جواب دیں گے. اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے. ملاحظہ فرمائیے. پاکستان کے صوبوں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں آج ہونے والے دھماکوں اور آپریشن میں 42 افراد ہلاک و زخمی ہوئے. بلوچستان کے علاقے پسنی میں گاڑی کے قریب بم دھماکہ ہوا جس میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے. واقعے میں 1 شخص زخمی بھی ہوا ہے جسے طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس اور سیکورٹی اداروں نے دھماکے سے متعلق تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. دوسری جانب بولان کے علاقے ڈڈھاڑھر میں ڈی ایس پی کے گھر پر ہیڈ گرینیڈ سے حملہ کیا گیا جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ادھر جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں دھماکے کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق ہو گئے. ڈپٹی کمشنر کے مطابق دھماکے میں 15 افراد زخمی ہوئے ہیں. دھماکے میں امن کمیٹی کے رہنما کو نشانہ بنایا گیا تھا. ڈی سی وانا کا کہنا ہے کہ دھماکے کے زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر وانا ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. ہسپتال میں ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے. دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے وانا میں امن کمیٹی کے دفتر کے قریب دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا. محسن نقوی کا کہنا تھا کہ معصوم لوگوں کی جانوں سے کھیلنے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں. بزدلانہ کاروائیاں قوم کے پختہ عزم کو کمزور نہیں کر سکتی. دوسری جانب سیکورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد کے قریب سویپنگ آپریشن کیا جس میں 17 مبینہ دہشت گرد مارے گئے. مارے جانے والے دہشت گردوں سے اسلحہ گولہ بارود دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان میں 3 دن کی کارروائی کے دوران 71 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا. آئی ایس پی آر اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیکورٹی فورسز قومی سرحدوں کا تحفظ کرنے کا عزم کیے ہوئے ہیں اور پاکستان کا امن استحکام اور ترقی ثبوتاز کرنے کی کوششوں کو ناکام بنائیں گے۔ پاکستان کے نائب وزیراعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے چین کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر کہا ہے کہ ان کا ملک خطے میں کشیدگی نہیں چاہتا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ اس موقع پر پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان پیدا شدہ حالیہ کشیدگی کے بارے میں چین کے وزیر خارجہ کو اپنے موقف سے آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف پرعزم اور وہ خطے میں کشیدگی کا خواہاں نہیں ہے۔ پاکستان معاملے کو سنجیدگی اور ذمہ داری سے سنبھالنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس ٹیلیفونی گفتگو میں چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا کہ چین خطے کی صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لے رہا ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ تمام ممالک کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ وانگ یی نے مزید کہا کہ چین پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کی مکمل حمایت کرتا ہے، پاکستان ہندوستان کے درمیان پیدا شدہ کشیدگی دونوں ممالک اور خطے کے امن کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد آج ریاستی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق جموں کشمیر کے اسمبلی میں پہلگام دہشت گردانہ حملے کی مذمت میں قرارداد منظور کی گئی۔ اس موقع پر ایوان کو خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ کشمیر کا کوئی بھی باشندہ اس حملے کی حمایت نہیں کر سکتا، اس دہشت گردانہ حملے نے ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ انہوں نے حملے میں مارے گئے 26 لوگوں کے نام پڑھ کر سنایا اور کہا کہ پورا ہندوستان اس حملے سے صدمے سے دوچار ہے۔ عمر عبداللہ کا کہنا تھا کہ پورے جموں کشمیر میں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر اس دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی۔ اس درمیان سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے حکومت سے کہا کہ وہ فوج اور سیکورٹی ایجنسیوں کو ہدایات جاری کرے کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں بے گناہ شہریوں کے مکانات کو منہدم نہ کریں اور بے قصور لوگوں کو حراست میں نہ لیا جائے۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد ہندوستانی حکومت نے پاکستان کے 16 یوٹیوب چینلز پر پابندی لگا دی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ہندوستان کے سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ پابندی مرکزی وزارت داخلہ کی سفارش پر فوری اثر سے لگائی گئی ہے۔ جن یوٹیوب چینلز پر پابندی عائد کی گئی ان میں ڈان نیوز، سما ٹی وی، اے آر آئی نیوز اور جیو نیوز شامل ہیں۔ ہندوستانی حکومت نے ان کے علاوہ ارشاد بھٹی، بی او ایل نیوز، رفتار، دی پاکستان ریفرنس، سما اسپورٹس، جی این این، عزیز کرکٹ، عمر چیما، ایکسپولسو، اسما سراج جی اور منیب جیسے یوٹیوب چینلز پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ ہندوستان کی جانب سے ان چینلز پر ہندوستانی فوج اور سیکورٹی ایجنسیوں کے بارے میں حقیقت کے منافی مواد نشر کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ 22 اپریل کو مسلح حملہ آوروں نے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام میں فائرنگ کر کے متعدد سیاحوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا تھا۔ ہندوستان کی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس دہشت گردانہ حملے میں پاکستان ملوث ہے، اس نے سندھ طاس معاہدے کو بھی یکطور پر معطل کر دیا اور اس نے پاکستان کے 16 یوٹیوب چینلز پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ یمن پر امریکی جنگی طیاروں کے نئے حملے میں ایک بڑی تعداد جاں بحق اور زخمی ہوئی ہے۔ یمن کے صوبہ صعدہ الجوب پر امریکی جنگی طیاروں کے حملے میں 10 افراد جاں بحق ہو گئے۔ صوبہ صعدہ میں ایک حراستی کیمپ پر امریکی حملے میں تقریباً 70 افراد مارے گئے ہیں جن کا تعلق افریقی ملکوں سے بتایا گیا ہے۔ المسیرہ کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 30 افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ آج صبح امریکہ کے جنگی طیاروں نے شمالی یمن میں صعدہ کے مہاجروں کے ایک حراستی کیمپ پر حملہ کیا۔ یمنی میڈیا ذرائع نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ امدادی ٹیمیں آگ بجھانے اور زخمیوں کو ملبے سے نکالنے میں مصروف ہیں کہا کہ اس حملے کا شکار ہونے والے افریقی غیر قانونی مہاجرین جو ان کیمپوں میں رہائش پذیر تھے۔ امریکہ اور برطانیہ صہیونی حکومت کی حمایت میں 25 مارچ 2000 25 سے یمن کے خلاف وحشیانہ اور جارحانہ فضائی حملے کر رہے ہیں اور اس ملک کے فوجی مراکز اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ امریکی جنگی طیاروں نے پیر کی صبح یمن کے صوبہ الجوف کے برت العنان علاقے پر بھی 4 بار بمباری کی۔ شہری دفاع اور شہر سعدہ کے سیکورٹی اہلکار شہر سعدہ میں متاثرین کی مدد کرنے اور شہداء اور زخمیوں کو ملبے سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق اس شہر کے اسپتال زخمیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ گزشتہ رات بھی امریکی جنگی طیاروں نے شمالی صنعاء کے بنی الحارث علاقے پر بمباری کی۔ اسی طرح انہیں شاہدین کا کہنا ہے کہ انہوں نے الحدیدہ سمیت یمن کے دیگر علاقوں سے دھماکوں کی آوازیں سنی ہیں۔ امریکی جنگی طیاروں نے کم سے کم 3 بار صوبہ سعدہ کے ضلع قطاب پر بمباری کی ہے۔ غزہ کے خلاف نئی جارحیت کے 42ویں روز صہیونی فوج نے فلسطینیوں پر فضائی حملہ کیا اور گولہ باری کی، جس میں 10 فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے۔ غزہ کے خلاف نئی جارحیت کے 42ویں روز مختلف علاقوں پر صہیونی فوج نے بمباری اور گولہ باری کی اور ان علاقوں کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا۔ صہیونی فوج نے غزہ کے رہائشی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا اور غزہ کا محاصرہ مزید تنگ کر دیا۔ فلسطین کی تحریک استقامت نے بھی صہیونی جارحیت کے جواب میں صہیونی فوجیوں پر گھات لگا کر حملہ کیا اور صہیونی فوجیوں کو خاصا نقصان پہنچایا۔ الجزیرہ کے نامہ نگار نے بھی رپورٹ دی ہے کہ صہیونی فوجیوں نے غزہ کے المغازی کیمپ میں ایک مکان پر حملہ کیا جس میں کئی فلسطینی زخمی ہو گئے۔ فلسطینی ذرائع نے جبالیہ کیمپ کے مغرب میں ایک رہائشی عمارت پر صہیونی جارحیت میں 10 فلسطینیوں کے شہید اور متعدد دیگر کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے اور اعلان کیا ہے کہ غزہ کے شمال مغرب میں ملبے کے نیچے دبے لوگوں کو باہر نکالنے کی کارروائی جاری تھی۔ صہیونی فوج نے اسی طرح خان یونس کے جنوب میں قیزان ابو رشوان پر گولہ باری کی۔ صہیونی جنگی طیاروں نے بھی غزہ کے جنوب میں رہائشی علاقوں پر بمباری کی اور خان یونس کے مغرب میں خیمہ بستیوں کو جارحیت کا نشانہ بنایا، جبکہ الشافعی پر بمباری میں 2 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں اب تک 51,500 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ فلسطین کے انفارمیشن سینٹر نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ صہیونی فوج کے دہشت گردانہ حملوں میں روزانہ اوسطاً 90 فلسطینی شہید ہوتے ہیں، جن میں 32 معصوم بچے اور 22 خواتین شامل ہوتی ہیں۔ فلسطین کی تحریک استقامت نے غزہ کے خلاف صہیونی جارحیت کے جواب میں صہیونی حکومت کا ایک اور مرکاوا ٹینک تباہ کر دیا۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے علاقے اطفا کے مشرق میں صہیونی حکومت کے مرکاوا ٹینک کو الیاسین 105 قسم کے راکٹ سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ القسام بریگیڈ نے تاکید کی ہے کہ فلسطینی مجاہدین نے اسی طرح اطفا میں ایک جوابی کارروائی کر کے صہیونی فوجیوں کو ہلاک و زخمی کر دیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اب سے تھوڑی دیر قبل صہیونی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوج نے غزہ کے علاقے اطفا پر RPG سے حملہ کیا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہر طرح کے فوجی حملے کا اسی انداز میں جواب دیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکہ میں صہیونی حکومت کے اتحادیوں کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے ایکس پیج پر لکھا کہ ایران کے سلسلے میں نہ صرف یہ کہ کوئی فوجی آپشن نہیں ہے، بلکہ یقینی طور پر کوئی فوجی حل نہیں ہے، کسی بھی حملے کا فوری جواب دیا جائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے لکھا کہ اسرائیل کا یہ خیال کہ وہ ایران پر دھوس جما سکتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، حقیقت سے اتنا دور ہے کہ جواب دینے کے بھی قابل نہیں۔ تاہم نتنیاہو کی بغیرتی قابل ذکر ہے کہ صدر ٹرمپ کو یہ حکم دینا چاہتے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ اپنی سفارتکاری میں کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں۔ امریکہ میں نئے سروے رپورٹ سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اقتدار کے 3 مہینوں میں امریکی صدر ٹرمپ کی مقبولیت گزشتہ 7 عشروں میں کسی بھی صدر کے مقابلے اپنی سب سے نچلی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ CNN کے حوالے سے ایرنا کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے ایسی حالت میں اقتدار ایک بار پھر اپنے ہاتھ میں لیا ہے کہ ان کی مقبولیت اپنی اعلیٰ ترین سطح پر پہنچی ہوئی تھی۔ سی این این کے نئے سروے رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ٹرمپ حکومت کے 100 دن مکمل ہونے کے قریب امریکیوں نے ان کی کارکردگی پر شدید منفی رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ سی این این کی نئی سروے رپورٹ کے مطابق گزشتہ 100 دنوں میں ٹرمپ کی مقبولیت کم ہو کر 40% پر جا پہنچی ہے، اور یہ 7 اشروں میں کسی بھی امریکی صدر کا مقبولیت میں کمی آنے کا ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کینیڈا کے شہر وینکوور میں ایک ثقافتی فیسٹیول کے دوران ایک شخص نے لوگوں پر گاڑی چڑھا دی جس میں 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ وینکوور پولیس نے اپنے ایک بیان میں اس واقعے کی تصدیق کی ہے کہ اس سے قبل مرنے والوں کی تعداد 9 بتائی گئی تھی۔ کینیڈا کے وزیراعظم مارک کارنی نے اعلان کیا ہے کہ اس حملے میں 20 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایک 30 سالہ شخص نے اپنی گاڑی ایک ثقافتی اسٹریٹ فیسٹیول لاپو لاپو کے تماش بینوں پر چڑھا دی تھی۔ کینیڈا کی پولیس نے اس حملے کے ذمہ دار کو گرفتار کر لیا اور اعلان کیا ہے کہ اس واقعے کی تمام تفصیلات سامنے لانے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ فی الحال دہشت گردی کے امکان کو خارج کر دیا گیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے تازہ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے حسین اختر۔ اب گرد و پیش میں سیاسی گفتگو کا وقت ہوا ہے۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے پاکستان اور ہندوستان کے مابین سیاسی کشیدگی اور ایران کی جانب سے ثالثی کی پیشکش۔ سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ہندوستان اور پاکستان کے وزرائے اعظم کو ٹیلی فون کر کے موجودہ کشیدہ حالات میں دونوں رہنماؤں سے صبر و تحمل کی اپیل کے ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کو ختم کرانے کے لیے تیار ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے یہ بات بھی زور دے کر کہی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں ہی ہمارے بھائی اور پڑوسی ہیں، ہماری خارجہ پالیسی میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ اس وقت چلتے ہیں نئی دہلی، جہاں پر ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ہندوستان کے ممتاز سیاستداں ڈاکٹر تسلیم رحمانی۔ تسلیم رحمانی صاحب، ایران کی اس تجویز پر آپ کا کیا خیال ہے؟
اللہ رحمان رحیم، یہ سب سے پہلے تو میں ایران کے صدر محترم کا کہ اس بیان کا اور اس کاوش کا جو دونوں جانب انہوں نے کی ہے انتہائی خیر مقدم کرتا ہوں۔ ایک ایسے عالم میں جب دونوں طرف جنگی جذبات اتنے برانگیختہ ہوں، یہ جرات مندانہ قدم ایک مومن ہی اٹھا سکتا ہے کہ دو لڑنے والے پڑوسیوں کو وہ کسی نیگوسیشن کے ٹیبل پہ لا کے اور مسئلے کو حل کرانے کی کوشش کرے۔ اور چونکہ ایران کی جو دیرینہ پالیسی انقلاب کے بعد سے رہی ہے، یہ اس کے عین مطابق ہے، اور اس کی توقع بجا طور پر ایران سے کرنی ہی چاہیے کہ وہ اپنے ہمسایہ ممالک، جسے ظاہر ہے کہ بھارت کے بھی اور اس حوالے سے متحدہ بھارت کو دیکھیں تو ایران کا پڑوسی بھی رہا ہے اور ہے، اور اس کے علاوہ صدیوں کے بلکہ ہزاروں سال کا ایک ثقافتی رشتہ بھی ہے، تجارتی رشتہ بھی ہے اور برادرانہ رشتہ بھی ہے۔ تو اس نقطۂ نظر سے صدر ایران کی حیثیت سے پزشکیان صاحب کی کا جو رول ہونا چاہیے تھا کما حقہ، وہ رول انہوں نے ادا کیا ہے۔ ہر سطح پر ہمیں اس پہل کا خیر مقدم کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کے لوگوں کو جہاں انہوں نے شکر گزاری کے جذبات دونوں وزرائے اعظم نے ظاہر کیے ہیں، جس طریقے سے دونوں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے، تو اگر کوئی سینس پریویل کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں عملی اقدامات کی ضرورت اور دونوں جانب سے پہل کیے جانے کی ضرورت بہت ہے, اور شاید اسی گفتگو کا نتیجہ ہے کہ ہم نے وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے یہ پیشکش بھی دیکھی کہ وہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں, جس طرح پہلے بھی ایک واقعے میں جو پلوامہ کا ہوا تھا اس وقت بھی یہ صورتحال تھی کہ وہاں عمران صاحب نے کہا تھا کہ وہ جوائنٹ انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کراس بارڈر ٹیررزم کو کوئی بھی ملک بہت دیر تک برداشت نہیں کر سکتا, اور ہمارا ملک اس کراس بارڈر ٹیررزم کو لے کے اتنا پریشان ہے کہ اب ساری دنیا نے دیکھا کہ پہلگام میں کس طریقے سے جو کچھ ہوا, اور مسلمان کا نام مبینہ طور پر لیا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان کا اور ہندو کی تفریق کر کے یہ ظالمانہ اقدام کیا گیا, تو اسے کون اپریشیٹ کر سکتا ہے؟ میں اسے اسلام کا بھی نہیں کہا, مسلمان کا بھی نہیں مانتا کہ وہ لوگ بھلے ہی مسلمان نام کے ہوں, یہ غیر انسانی حرکت ہے. مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے, انسان بھی نہیں جنہوں نے یہ کیا, اور اگر یہ پے در پے ہو تو پھر تو جذبات کا پرانگیختہ ہو جانا بڑا فطری ہوتا ہے. ایسے میں کوئی اگر سالس سامنے آتا ہے اور جو ہمدرد بھی ہو, جس کی ایک تاریخ بھی اور ثقافت بھی مشترک ہو, تو ان اقدامات کا اس صورتحال میں خیر مقدم کیا جانا اور اس پر عملی طور پر آگے بڑھنا, یہ اگر سینس ہے تو سب لوگوں کو غور کرنا چاہیے. سب لوگ جانتے ہیں کہ دونوں ممالک کی داخلی سیاست ہندوستان پاکستان کے مسائل اور کشمیر پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے. بھارت میں بھی ڈومیسٹک پالیٹکس کو سرو کرنے کے لیے پاکستان اور کشمیر کا نام لیا جاتا ہے, اور پاکستان میں بھی جو پالیٹیشنز ہیں یا آرمی ہیں وہ بھی کشمیر کے نام پر وہاں پر اپنے ووٹ حاصل کرنے کی یا اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے. ہمارے درمیان چار مرتبہ تو بڑی جنگیں ہوئی گئی ہیں, کا آپ نے ذکر کیا, چوتھا اس میں کارگل بھی شامل کر لیں. اس کے باوجود بھی جو حالات تھے وہ حالات پچھلے آزادی کے بعد سے لے کے اب تک تقریباً نشیب و فراز کے ساتھ یکساں طور پر موجود ہیں. تو یہ تو کراس بارڈر ٹیررزم کا مسئلہ ہے. 2019 تک پاکستان کو بھارت نے موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ دے کے رکھا, وہ اقتصادی تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ہی تھا. تو ہم نے دسیوں سال جو ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان یہ اقتصادی تعلق موسٹ فیورڈ نیشن کی طرح سے موجود رہا, لیکن جب بالا کوٹ ہوگا اور جب پلوامہ ہوگا تو پھر تو چیزوں کو ریویو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. میں تعلقات کو بہتر بنانے کی بات کر رہا ہوں, لیکن پس منظر میں جائے بغیر تو تعلقات بہتر کرنے کے لیے پھر بہت سی باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں. پاکستان کے وزیر دفاع کا بیان ابھی کل ہی آیا ہے جو انہوں نے کہا کہ ہم نے 30 سال سے ہم بیڈ ایلیمنٹس امریکہ کو پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ ہی کا سوال تھا کہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے, تو 30 سال سے جب بیڈ ایلیمنٹس کو نرچر کیا جا رہا ہے, تعاون رانا ہمارا ہے آگے اس کو ٹرائی کیا جا رہا ہے. بس
سامعین, یہ تھے ہندوستان کے ممتاز سیاستداں ڈاکٹر تسلیم رحمانی. اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار عاصم رضا صاحب. عاصم رضا صاحب, آپ نے تسلیم رحمانی صاحب کی گفتگو سنی. ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی پاکستان اور ہندوستان کے وزرائے اعظم کے ساتھ کشیدگی کو ختم کرنے کے حوالے سے ٹیلی فونی گفتگو پر آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
جی, یہ بہت ہم شکر گزار ہیں ایرانی صدر صاحب کے اور ایرانی قوم کے کہ جس طرح انہوں نے نہ صرف بیت مثالسی کے کردار کے لیے بات کی ہے, دونوں وزرائے اعظم سے گفتگو کی ہے اور سنس پریویل کرتا ہے. دیکھیں, غلط فہمی کی بنیاد پہ آپ دو قوموں کو, دو پڑوسی ممالک کو اگر جنگ کی دہانے پر لے جائیں, اور اس وقت جو وار ہسٹیریا والا ایک کانسیپٹ ہم دیکھ رہے ہیں بھارت کے اندر ان کی میڈیا کی طرف سے, یہ بڑا افسوسناک صورتحال ہے. اور ہم بات کرتے ہیں دہشت گردی کی, تو دہشت گردی کی ایران سمیت دنیا کا ہر ملک, پاکستان سمیت سب مذمت کرتے ہیں. پلگام کا واقعہ ہونا جو ہے وہ ایک اچھمبے کی بات اس طرح بھی ہے کہ ایک ہائیلی سیکیورڈ ایریا جہاں پہ 7 لاکھ بھارتی فوج موجود ہے اور بارڈر سے 200 کلومیٹر دور, خطے کی صورتحال کے حساب سے ایران کا اقدام, ایرانی صدر کا یہ اقدام جو ہے اس کو میں یہی کہوں گا کہ ایک بہت آسان اقدام ہے, اور ہم شکر گزار ہیں ان کے کہ انہوں نے اس پہ کنسرن شو کرتے ہوئے دونوں وزرائے اعظموں سے گفتگو کی اور اس کا ایک ثالثی کے حوالے سے, کیونکہ جس طرح ہمارے بھائی بھارت سے جو بیٹھے ہوئے ہیں تسنیم صاحب, انہوں نے ذکر کیا کہ ہم نے جوائنٹ انویسٹیگیشن کے لیے بھی بات کی ہے اور اس میں ایران کی بھی ہم شمولیت چاہتے ہیں کہ وہ بھی آ جائیں بیچ میں, اور اس کے بعد جو قصور وار ہوگا اس کے اوپر تعین کیا جا سکے تاکہ اس کو کڑی سزا دی جا سکے. دہشت گردی کو کوئی ملک نہیں پسند کرتا, پاکستان اس وقت دہشت گردی کا شکار سب سے بڑا ملک ہے. آج بھی پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات آج کی تاریخ میں بھی ہوئے ہیں اور دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے. پاکستان آرم فورسز روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 80 آئی بی اوز آپریشنز کرتی ہیں, اور جس میں ہمارے فوجی جوان, افسران, سویلینس بہت سے لوگ شہادتیں حاصل کر رہے ہیں. تو ایران کا یہ اقدام, ایران کے صدر کا یہ اقدام, ہم کہتے ہیں کہ جی اس موقع کے اوپر جلتی پر جسے کہہ سکتے ہیں پانی ڈالنے کی بات ہے, اور دونوں پڑوسی ممالک ہیں, دونوں ایران کے دوست ممالک ہیں, ایران کے گہرے تعلقات بھارت بھی ہیں, ایران کے گہرے تعلقات پاکستان سے بھی ہیں, دونوں طرف ہمارے جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ مسلمان اور ہندو برادری موجود ہے وہاں پر بھی. دیکھیں پبلک ٹو پبلک, پیپل ٹو پیپل کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, بات یہ ہے کہ آج بھی وہاں کی عام عوام سے بات کی جائے. اس طرح کے دہشت گردی جو ہے کسی بھی مذہب میں, چاہے مسلمان ہوں, ہم تو بات کرانا چاہوں گا میں اپنے بھائی کو, ایک جو عادل حسین شاہ جو گھوڑ سوار جو جس کا اس کی شہادت کا بھی ذکر کروں گا, اس سے تو نہیں پوچھا گیا کہ وہ مسلمان تھا کہ ہندو تھا. یہ ایک کانسیپٹ پیدا کیا جا رہا ہے کہ جی وہاں پہ, کیونکہ جو آپ کی مذہبی تفریق ہے اس کا, جس کا انہوں نے خود ذکر کیا, اس کو اتنی بڑھوتی دی جا رہی ہے کہ جس کے بعد یہ ایک ہندو مسلم فسادات کی صورت اختیار کر جائے, جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوا. بہت سارے ان کی ہی وٹنسز ہیں, ویڈیوز آ رہی ہیں, جو زندہ ہیں جن کو مردہ قرار دے دیا گیا تھا ان کی, اس کپل کی بھی ویڈیو آ گئی ہے. تو بہت سارا جو ان کا وہاں کا میڈیا پروجیکشن کر رہا ہے وہ بہت غلط کر رہا ہے, کہ اگر ہم بلیم گیم پہ چلتے رہیں گے تو اس مسئلے کا حل جنگ ہی ہوگا, اور جنگ کو خاتمہ کرنے کے لیے ایرانی صدر کی پیشکش ہے اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. میرے بھائی جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں بھارت سے, ان کو میں یاد دہانی کراتا چلوں کہ دیکھیں شرارت دونوں جانب سے ہوتی ہے, بات یہ نہیں ہوتی, تالی ایک ہاتھ سے کبھی بھی نہیں بچتی. آپ کے گھر میں کوئی واردات ہوگی تو آپ اپنے گھر کے چوکی دار کو پکڑیں گے جو ڈیوٹی نہیں دے سکا. تو بات وہی ہم بار بار کر رہے ہیں, تحقیقات کر لو پہلے, اس کے بعد اس معاملات کے حد تک پہنچنے کے لیے ہم ہر طرح کا تعاون بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا دوسری چیزیں یہ آتی ہیں کہ جب کشمیر کی بات آتی ہے تو یہ جتنے بھی یو این ریزولوشن ہیں اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم تو بات کر رہے ہیں قانون اور انصاف کی, ہم تو کہتے ہیں کہ یونائٹیڈ نیشن نے پلیبسٹ کا جو حق دیا وہ کشمیریوں کو, ان کو دیا جائے, تو اس کے اوپر سولوشن کے لیے بیٹھیں, اس پہ بات کریں تاکہ یہ معاملات جو ہیں, جو فساد کی جڑ ہے, اس کا خاتمہ کیا جائے. ٹھیک ہے, کچھ انڈیجنس موومنٹ بھی ہوتی ہے وہاں پہ کشمیر کے اندر, تو اس کا الزام بھی ہے کراس بارڈر کہہ رہے ہوتے ہیں, جبکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی جس جگہ کی یہ بات کریں بلگام کی, وہاں پہ پہنچنا تقریباً ناممکن ہے کسی عام آدمی کے لیے بھی. یہ کشمیر میں جائیں اور وہاں پہ پہنچ کے دکھائیں بغیر بی ایس ایف کی اور باقی جو بی آر ایف کی چیکنگ کے بغیر, تعلقات کو ہمیشہ پلوامہ اٹیک کے بعد بھی, وہ بھی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا, بھارت نے ڈاؤن سائز کیا, ہم ان کے سفارتی جو یہاں پہ پاکستان کے اندر عملہ ہے ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, سفیر سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں, ہماری گفت و شنید بھی ہوتی ہے, وہ بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں. دیکھیں عوام پاکستان کی بھی اور انڈیا کی بھی شاید.
تو سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے, وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے, اس سے ہمارے دلوں میں اجالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، اسی کے یہ ہم پر ہے احسان سارے، قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے، اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، سہارا دیا اس کے نقش قدم نے، اسی کی توجہ اسی کے کرم نے، زمانے کے گرتے ہوئوں کو سنبھالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، اسی کی محبت ہے ایمان کامل، اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل، اسی نے ہمیں جادہ حق پہ ڈالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، علم معرفت پیدا کرتا ہے اور معرفت سے یقین حاصل ہوتا ہے، اور یقین کے ساتھ کیا جانے والا عمل خدا کی قربت کا باعث بنتا ہے. لیکن معرفت کے بغیر کتنی ہی عبادت کیوں نہ کی جائے، قرب خداوندی اس سے حاصل نہیں ہو پاتا ہے. اس سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص علم طلب کرے اور اس راستے پر آگے نکلے تو اللہ اسے جنت کے راستے پر چلاتا ہے، اور عالم کو عابد پر وہی فضیلت حاصل ہے جو 14ویں کے چاند کو دوسرے تمام ستاروں پر حاصل ہے. اور سامعین، اب پیش ہے پروگرام استقامت پائیدار و جاوید.
استقامت پائیدار و جاوید.
حق پرستوں کا نکلا ہے یہ کارواں، حق پرستوں کا نکلا ہے یہ کارواں، سوئے منزل یہ بڑھتا چلا جائے گا، اب رکے گا نہیں کلمہ توحید کا، جب تلک نہ زمانے پہ چھا جائے گا.
عزیز سامعین، پروگرام استقامت پائیدار و جاوید کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم مغربی ایشیا میں گزشتہ ہفتے کی کچھ اہم خبروں پر ایک نظر ڈالیں گے۔ سامعین، پچھلے ہفتے لبنان کے حزب اللہ سے ہتھیار لینے کے بارے میں دعویٰ، محمود عباس کے بیانات پر حماس کا رد عمل، اسرائیل کے ساتھ دوستی کے بارے میں شام کے وزیر خارجہ کا بیان، غزہ پر سینیوں کے جاری حملے، اردن میں اخوان المسلمین پر پابندی جیسے موضوعات پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔
کا ہے جواب۔
سامعین، حزب اللہ سے ہتھیار ڈالنے کے بارے میں امریکہ اور غاصب اسرائیل کی سازش گزشتہ ہفتے کافی تیز ہو گئی۔ اس بارے میں بہت سی خبریں سامنے آئیں۔ اس سازش کا ساتھ دیتے ہوئے لبنان کے صدر نے حزب اللہ سے ہتھیار رکھوانے کے تعلق سے کچھ باتیں کہیں۔ اسی بیچ لبنان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبی بری نے جمعے کے روز اس بارے میں کہا کہ مقاومت کے ہتھیار ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہم سے دو چیزوں کی مانگ کی گئی تھی جس کو لبنان نے پورا کیا۔ وہ دو مانگیں تھیں جنوبی علاقے میں فوج کی تعیناتی اور اس علاقے سے حزب اللہ کی واپسی۔ اس وقت سے اب تک حزب اللہ نے ایک گولی بھی نہیں چلائی ہے۔ ہم اب تک اپنے تمام وعدوں کو پورا کرتے آئے ہیں جبکہ اسرائیل نے اب تک کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کیا ہے۔ وہ کسی بات کا پابند نہیں رہا ہے۔ لبنان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے یہ بات زور دے کر کہی کہ جب تک غاصب سینی حکومت اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتی اس وقت تک ہم ہتھیار زمین پر نہیں رکھیں گے۔ ہمارے اسلحے ہی ہماری طاقت ہیں۔ جنگ بندی کی شرائط کو پوری طرح سے لاگو نہ کرنے اور ان کے مستقبل کے بارے میں بات چیت نہ ہونے تک ہم ہتھیار زمین پر نہیں رکھیں گے۔ سامعین، اس سے پہلے لبنان کے حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے اعلان کیا تھا کہ لبنان میں کچھ خاص لوگ اس بات کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ بنیادی مشکل استقامت کے ہتھیار ہیں۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ مقاومت کے ہتھیاروں نے ملک کا بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ ان کی ایک مشکل یہ بھی ہے کہ وہ حکومت بننے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ صدر اور وزیراعظم کے انتخاب اور حکومت سازی میں کس نے مدد کی؟ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے زور دے کر کہا کہ استقامت کے اسلحوں کو صرف سہنیوں کے خلاف ہی جنگ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم اپنے موقف قومی اتحاد، حکومت سازی اور فوج کی طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے غاصبوں سے مقابلہ کریں گے اور کبھی بھی ان کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ بنیادی مشکل مقاومت کے ہتھیار نہیں ہیں بلکہ غاصب اسرائیلیوں کا یہاں سے انخلا ہے۔
شیرانِ عرب دشمنوں کے بالمقابل ڈر گئے ہیں سب کے سب۔ हिज़्बुल्लाह जो लबनान की पहचान गए, आज हिज़्बुल्लाह जो लबनान की पहचान गए, इसकी कुर्बानी में शामिल जज्बा ईमान गए।
सामीन, पिछले हफ्ते फिलिस्तीनी खुद मुख्तार इंतजामिया के सदर अबू माजिन का एक ऑडियो सामने आया, जिसमें फतह के लीडर खुलकर हमास के लीडरान को बुरा भला कहते हुए उनकी बेइज्जती करते हुए नजर आ रहे हैं। वो लोग फिलिस्तीनी मुकावमत के गुरोह हमास के लिए बहुत ही रकीक अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे थे। अबू माजिन हमास के खिलाफ बहुत ही घटिया अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए उनसे मांग कर रहे हैं कि बिना किसी तबादले के और सहनी जेलों में मौजूद फिलिस्तीनी कैदियों को आजाद करवाए बिना ही सहनी इसराइली असीरों को फौरन आजाद कर दिया जाए। अबू माजिन की तरफ से फिलिस्तीनी मुकावमत की बेइज्जती किए जाने के सबब फिलिस्तीनियों में बहुत ज्यादा गमो गुस्सा पाया जाता है। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ नफरत को देखा जा सकता है। फिलिस्तीन के मुजाहमती ग्रोहों ने भी बयान जारी करके अबू माजिन की तरफ से फिलिस्तीनी इस्तकामत की तौहीन पर उनकी मजम्मत की है। इस बयान में फिलिस्तीनियों के साथ अबू माजिन की खयानत का जिक्र करते हुए उनकी तरफ से सैन्य हुकूमत की चापलूसी करने की बात भी कही गई है। बयान के मुताबिक इतनी चापलूसियों के बावजूद सैनियों ने अबू माजिन को दमिश्क के हवाई सफर की इजाजत तक नहीं दी। फिलिस्तीन की कानून साज असम्बली के नायब स्पीकर हसन खरीशा ने भी इस्तकामत के खिलाफ अबू माजिन के घटिया बयान की मजम्मत की है। एक फिलिस्तीनी लीडर ताहिर अन्नूनो ने भी फिलिस्तीन की मरकजी मजलिस आमला के इजलास में मुकावमत के खिलाफ महमूद अब्बास की रकीक बातों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उनका कहना था कि इस तरह की बातें फिलिस्तीन की इस्तकामत के लिए किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। उनका ये भी कहना था कि महमूद अब्बास किसी भी सूरत में फिलिस्तीनियों की क्यादत के लायक नहीं रहे हैं। उनके हालिया बयान सहनी गासिबों के खिलाफ फिलिस्तीनी सफों को मुत्तहिद करने के बजाय फिलिस्तीनियों पर सहनियों के वहशियाना हमलों के खिलाफ फिलिस्तीनियों में गहरे अख्तिलाफ का सबब बनेंगे। سامعین، مغربی ایشیا میں گزشتہ ہفتے ہونے والے اہم واقعات میں سے ایک واقعہ جولانی حکومت کے وزیر خارجہ کا بیان تھا جو انہوں نے اسرائیل کے بارے میں دیا تھا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں اسعد الشیبانی نے کہا کہ شام کبھی بھی اسرائیل کے لیے خطرہ نہیں ہو سکتا۔ اس اجلاس میں شیبانی نے شام کے سلسلے میں کہا کہ ہم نے ملک میں ہتھیار بردار گروہوں کو متحد کر لیا ہے اور ان گروہوں کو ختم کر دیا ہے۔ ساتھ ہی الشیبانی کا کہنا تھا کہ شام پر اسرائیل کے حملے سیدھے طور پر علاقے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ ہم سلامتی کونسل سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو شام سے دور رکھنے کی غرض سے اس پر دباؤ ڈالے۔ امریکی میڈیا میں امریکی کانگریس کے ایک رکن کے حوالے سے ٹرمپ کے لیے جولانی کے خط کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ تحریر شام کے سابق سربراہ سینی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے خواہش مند ہیں۔
دیکھے گی یہ دنیا ظالم اور ظلم کی بربادی، ہم پیرو حیدر ہیں جو کہہ دیں کرتے ہیں، دشمن جیسا بھی ہو ہم لوگ نہ ڈرتے ہیں۔ القدس لنا، 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 القدس لنا
چلنا رہبر کا وعدہ ہے یہ پورا ہو کے رہے گا رہبر کا وعدہ ہے یہ پورا ہو کے رہے گا ہر مومن مسجد اقصا میں پھر سجدہ کرے گا
اسلام ہمیں سکھلاتا ہے جرت سے جینا مرنا حق کہنا اور حق سننا حق کی خاطر ہر جا لڑنا جو مرد مجاہد گئے اس رستے پر وہ چلے گا
سامعین، فلسطین کی وزارت صحت کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر منیر البرش نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں 18 اسپتالوں نے اپنی فعالیت کو روک دیا ہے، اس کے علاوہ باقی اسپتال بھی پوری طرح سے کام کرنے سے قاصر ہیں۔ ڈاکٹر منیر نے بتایا ہے کہ اس علاقے میں صحت کا نظام پوری طرح سے خاتمے کے نزدیک پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک غزہ میں 18 اسپتال پوری طرح سے اپنی خدمات دینے سے عاجز ہیں، یہاں پر صرف 20 اسپتال ہی بہت جزوی طور پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، ان اسپتالوں میں 52% سے بھی زیادہ مریضوں کے بیڈ کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ البرش کا کہنا تھا کہ محدود طبی خدمات کی وجہ سے 50,000 سے بھی زیادہ حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین طبی دیکھ بھال سے محروم ہو چکی ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ غزہ کے محاصرے کے جاری رہنے اور علاقے میں دواؤں کے نہ پہنچنے کی وجہ سے غزہ ایک انسانی المیے کا شکار ہو جائے گا۔ ڈاکٹر البرش کے مطابق 22,000 سے بھی زیادہ بیماروں کو غزہ سے باہر لے جا کر علاج کی فوری ضرورت ہے، ان میں سے 13,000 کی حالت تو بہت ہی تشویشناک ہے۔ اسی دوران غزہ میں کم سے کم 60,000 بچے غذائیت کی کمی کا شکار ہیں۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی امور نے بھی غزہ میں ادویات اور اشیاء خودنوش کے ختم ہو جانے کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ اس ادارے کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے 2 ماہ قبل غزہ کی فراہمی کے روکے جانے کے سبب بہت سے فلسطینی غذائیت کی شدید کمی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس عالمی ادارے کے مطابق غاصب اسرائیل نے غزہ والوں کو زندگی کے بنیادی حق سے بھی محروم کر رکھا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کی پٹی میں غذائی اشیاء کا ذخیرہ تیزی سے خطرناک انداز میں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ موضوع محاصرے کا شکار غزہ میں غذائی اشیاء کی صورتحال کو بد سے بدتر بناتا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ غزہ کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، وہاں پر انسان دوستی کی بنا پر بھیجی جانے والی اشیاء کے پہنچنے میں رکاوٹیں ڈال کر اسرائیل نے اس علاقے میں بھکمری کی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ غاصب اسرائیل نے تمام بین الاقوامی قوانین کو نظر انداز کرتے ہوئے غزہ میں اشیاء